آنے والے کل کے روزے کا ثواب کیا ہوگا؟ ماہ رمضان کی 6 تاریخ پاکستان کے چاند کے اعتبار سے پروردگار بہشت دارالسلام میں، بہشت دارالسلام میں 1,00,000 شہر روزے دار کو عطا کر رہا ہے. کل شہر کی بات تھی مگر بہشت خلد تھی، کل شہر کی بات تھی، گھروں کی بات تھی، دسترخوان کی بات تھی، چھوٹے دسترخوان کی بات تھی، اور اس پر 60,000 نعمتوں کی بات تھی. کل اور آج کی بات کو ملاتے ہوئے کہ اتنے سارے مکانات لے کر ایک مومن کیا کرے. روایت اپنے مقام پر مقرر ہے. سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ انسان کا مزاج ہے کہ بڑی زمین چاہتا ہے. حل من مزید، دنیا میں تو حالت یہ کہ اگر ایک پلاٹ مل گیا تو کہا ایک اور مل جائے. کیا بات ہے کہ دنیا میں انسان حریص دکھائی دیتا ہے اور آخرت کے معاملے میں بخیل دکھائی دیتا ہے. آخر کیوں نہیں چاہتا کہ اور ملے اور ملے؟ اور اگر دنیا سے جنت میں جانے والا کوئی عام سا شخص مومن بھی اگر وہاں کا مالک بنا دیا گیا تو اس کی ملکیت اتنی بڑی تو ہونا چاہیے کہ اگر سارے اہل دنیا کی دعوت کرنا چاہے تو اس کا مکان چھوٹا نہ پڑے. دارالسلام میں 1,00,000 شہر اور ہر شہر میں 1,00,000 گھر اور ہر گھر میں 1,000 ہاتھ بڑے بچھے ہوئے تخت، 1,00,000، اور ہر تخت مزین پر، ہر سجے ہوئے بیڈ پر، ہر بہترین نرم بستر پر ایک جنت کی نعمت الحور العین. اور ایسے قیمتی لباس اس کے لیے بیان کیا روایت نے کہ در سفید یاقوت سرخ سے بنے ہوئے 30,000 سوٹ اس حور کے لیے، اور ان سوٹوں کو اٹھانے کے لیے ہر ایک سوٹ کے ساتھ 100 کنیزیں موجود ہیں. انسان اپنے آپ کو حرام سے بچاتا وہ چلے، رب کی نعمتیں بہت ہیں، تصور سے باہر ہے. کیا سوچتا ہے عشق کی باتیں، کیا سوچتا ہے باطل گمراہی کی باتیں، کیا دل لگاتا ہے فنا ہو جانے والے معاملات سے. اور رہی بات حوروں کی، تو بسا اوقات لوگ بہت ڈرتے ڈرتے حوروں کی باتیں کرتے. تفصیل کا وقت نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حور ایک ایسی نعمت ہے جو صرف مرد مومن کے لیے ہی مخصوص نہیں. کیا مطلب؟ کہ میں نے جتنی دعائیں پڑھی، اللہم زوجنا من الحور العین، کہیں لکھا ہوا نہیں پڑھا کہ خواتین یہ نہ پڑھیں یہ پڑھیں. کہیں آپ نے پڑھا تو بتائیے گا. جتنی دعائیں آپ نے پڑھی ہیں حور عین کے بارے میں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ مرد یہ پڑھیں اور خواتین یہ پڑھیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کامن نعمت ہے حور العین. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین کی حق تلفی ہو جاتی ہے حور کے بیان کے ساتھ، لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کہ ایک مومنہ کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی حور جنت نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ حور خدا کی نعمت ہے، حور جنت کے لیے صاحبان ایمان کی خدمت کا نام ہے. اور بہت ڈرتے ہوئے کہوں، میں یہ جملہ نقل کر رہا ہوں مولانا صادق حسن صاحب سے. وہ جب ایک مرتبہ حج کے دورانیے پہ درس دیتے ہوئے حور کے تذکرے میں پہنچے تو انہوں نے بڑے جذبات میں کہا تھا، حور کیا ہے؟ صرف ایک ٹیشو پیپر کا استعمال ہے. یہ میں نے وضاحت اس لیے کر دی کہ کہیں کوئی مومن سننے کے بعد گھر پہ جا کر ہنگامہ نہ کرے کہ ہمیں تو حور ملنے والی ہے، تمہیں کیا ملے گا؟ ایک خاتون مومنہ افضل ہے حور سے، محترم ہے حور سے، معظم ہے حور سے. بہرحال روزہ رکھے خاتون تب بھی ثواب یہی ہے، روزہ رکھے مرد تب بھی ثواب یہی ہے، کل کے روزے کا ثواب. اور اب آئیے آج کے دن کی دعا کا خلاصہ اور رات کی دعا کے حوالے سے باتیں. آج کے دن میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مانگنے کا طریقہ بتایا؟ پہلی دعا آج کی تین باتیں, پہلی دعا خلاصہ کیا ہے, پروردگار مجھے آج کے دن اس مہینے میں استغفار کرنے والوں میں شمار کر لے, استغفار کرنے والوں میں شمار کر لے. استغفار کیا ہے؟ طلب مغفرت. استغفار کیا ہے؟ کیا رزق کے بڑھانے کی بہترین ترکیب. استغفار کیا ہے؟ بانج ہو جانے کے بعد اولاد کی امید ختم ہونے کے بعد اولاد کی پیدائش کا راستہ استغفار ہے. استغفار کیا ہے؟ قوموں پر آنے والے عذاب کو ٹالنے کا نام استغفار ہے. بارش نہ برسے تو رب کی رحمت کو بلانے کا نام استغفار ہے. اور اگر انسان کے پاس مال کم ہو رہا ہو تو مال میں زیادتی کا نام استغفار ہے. کیا مطلب؟ کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ یہ گھر میں پلنے والا پرندہ مرغا تم سے کہیں دانا اور ہوشیار نہ ہو جائے. کیا مطلب بابا؟ کہا وقت سحر وہ تو استغفار کر رہا ہو اور تم سو رہے ہو. خیر سال کے 11 مہینے میں اور آپ شاید سو رہے ہوتے ہیں, مگر رمضان کی برکتوں سے سحر کے وقت سب جاگ رہے ہوتے ہیں. اب کوئی دعائے سحر پڑھے کہ نہ پڑھے اسی قسمت ہے, لیکن سب جاگ رہے اور وقت سحر دعائے ابو حمد سومالی, دعائے اللہم انی اسألک من بہائک بابہا ہوا کل بہائک بہائی, یا مفضی اند قربتی فیغوثی اند شدتی. یہ دعائیں اپنے مقام پر, لیکن استغفار اصل پیغام آج کی دعا میں. پروردگار مجھے مغفرت طلب کرنے والوں میں سے قرار دے. اتفاق سے یہ دعا بھی آ جا رہی اور شب جمعہ کی مناسبت سے لیلۃ المغفرہ آج, لیلۃ التوبہ آج, ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ آج. اور خدا کتنوں کو معاف کرنے والا ہے, کتنے بخشے جائیں گے. تو آئیے, پہلا جملہ مکمل ہوا, دوسرا جملہ پروردگار کی بارگاہ میں رسول نے کیا پیغام دیا, یہ کہہ کر دعا مانگیے کہ پروردگار آج کے دن اس مہینے میں مجھے اپنے عباد صالحین میں شامل کر لے. کون ہیں؟ اللہ کے نیک اور صالح بندے. نیک اور صالح اگر عمل صالح کی بنیاد پر ہو تو انبیاء بھی ہیں, آئمہ بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, صدیقین بھی ہیں, کیا کہنا. اس میں میرا اور آپ کا شمار ہو جائے تو کس سے بڑی بات کیا ہوگی. اللہم اجعلنی فیہ من عبادک الصالحین, مجھے آج کے دن میں اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی کنیت ابا صالح. اگر میرے اور آپ جیسے مومن صالح ہوں گے تو ہمارا باپ کون ہوگا؟ ابا صالح. اسی دعا کا جملہ فرمایا آپ نے, پروردگار آج کے دن میں مجھے تو شامل کر لے. کس میں؟ اپنے ان اولیاء میں جو مقرب ہو چکے ہیں. قربت پروردگار میری اور آپ کی بہترین آرزو کیا ہے؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان, علی اول کا بیان ہو یا بعد میں آنے والے حسین کے بیٹے علی کا بیان ہو, دادا کا بیان, پوتے کا بیان, اہل تقرب کی پہچان کیا ہے؟ کہ جو قربت خدا کو حاصل کر چکے وہ کون ہوتے ہیں؟ کہ ان کی تین پہچان ہے. کیا؟ کہ حسن اخلاص, حسن یقین اور حسن اخلاق. تین باتیں, اخلاص, یقین اور اخلاق, یہ تین نعمتیں حاصل ہو گئیں تو انسان خدا کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. تجھ کو تیری رحمت اور مہربانی کا واسطہ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یہ دعا تھی آج دن کی مناسبت سے جو رسول نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے. رات کی دعا میں اللہم انت السمیع العلیم وانت الواحد الکریم وانت الالہ الصمد. اے پروردگار، سننے والا، جاننے والا، اکیلا کرم کرنے والا پروردگار، تو احد بے نیاز پروردگار، سب نیاز مند، تو اکیلا بے نیاز، سب تیرے محتاج، انبیاء ہوں، آئمہ ہوں، شہدا ہوں، سب تیرے محتاج اور تو کسی کا محتاج نہیں. پروردگار، تو نے ہی تو بنا دیے آسمان، رفعت السماوات بقدرتک، تو نے اپنی قدرت سے آسمانوں کو اونچا کر دیا ہے. معرفت کے ساتھ جو دعا مانگی جائے بڑی اہم ہوتی ہے. اگر انسان آسمان کو دیکھے اور آسمان بنانے والے کی معرفت نہ ہو. کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑی چھت ڈالی جاتی ہے، اس چھت میں اس کو روکنے کے لیے پلرز بنائے جاتے ہیں، اور کہیں کہیں بہت کم پلرز استعمال کیے جاتے ہیں، تو انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنی بڑی چھت ڈالی گئی اور اس میں اتنے کم پلرز. اے انسان، تو ایک انجینئر پر تو حیران ہے، ایک کنسٹرکشن کرنے والے پہ تو حیران ہے. رب کو دیکھ، اس نے آسمان بنایا بغیر ستون کے. رفعت السماوات بقدرتک، اور یہ آسمان اونچا کیسے؟ کیا تیری قدرت کے ذریعے سے آسمان اونچا ہے. ودحوت الارض بعزتک، اور تو نے زمین کا فرش بچھایا اپنی عزت کے ذریعے سے. پروردگار، وہ انشات السحاب، اور تو نے بادلوں کو جاری کر دیا اپنی قوت کے ذریعے سے. بہت مشکل کام ہے بادلوں کو جاری کر دینا. یہ بادل، یہ ہوا کے جھونکے سے ہلنے والے، انہیں بھی خدا نے اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ اس کی مرضی سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، کہ خلاف چلے جائیں، نہ رک سکتے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی، آپ کا دیکھنا اور ہے، اس کی مرضی اور ہے. دعا کے مراحل میں خدا کی معرفت کے بیانات، اور پروردگار تو نے جاری کر دیا ہے سمندروں کو اپنی وحدانیت کے ذریعے سے. اے پروردگار، اے وہ ذات جس کے لیے تسبیح کر رہی ہیں سمندر کی مچھلیاں اور جنگلوں میں رہنے والے درندے، جس کے لیے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ آسمانوں کی بات ہو، چاہے وہ ساتوں زمین کے نچلے حصے کی بات ہو، کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، نہ آنکھ کے اشارے پوشیدہ ہیں، نہ زبان کے انداز پوشیدہ ہیں، نہ چہرے کا بگاڑ پوشیدہ ہے، کچھ پوشیدہ نہیں. اے پروردگار، تیرے لیے سات آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب تسبیح کر رہے ہیں، اور تیرے لیے تسبیح کر رہی ہیں ساری زمینیں اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے. یہ آج کی دعا ہے رات کی. اے پروردگار، ان تمام تر تعریفوں کے ساتھ مالک، میں تجھ سے صرف دو باتیں مانتا ہوں، مگر ان دو باتوں سے پہلے تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما. ایک دعا مانگنا تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ آسمانوں سے چلے گئے، کہاں تک؟ واپس آسمانوں زمینوں تک پورا گھوم کے آ گئے. سب کچھ خدا نے بنایا ہے، اور قسم میں خدا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کیسے بنایا ہے عقل انسانی سوچ بھی نہیں سکتی. یہ ایک چھت بن رہی تھی، اتنا مٹیریل اکٹھا کیا گیا، سیمنٹس کی بوریوں کے ڈھیر لگ گئے، کتنی ریتی کے ٹرک ڈلوا دیے گئے، کتنے مزدور استعمال ہوئے، کتنے ٹن سریا آ گیا. اگر یہ سب کچھ نہ آتا، چھت پڑ سکتی تھی؟ جی نہیں. تو جو اسباب سے کسی شے کو بنا لے، وہ بندے خدا ہو سکتا ہے، خدا نہیں. اور جو بغیر اسباب کے بنا دے، وہ خدا ہوتا ہے، بندہ نہیں. خدا نے کائنات کی تمام اشیاء کو کیسے بنایا؟ کہ بغیر کسی مٹیریل کے بنایا. پروردگار سے کیا مانگا؟ دو چیزیں، وارحمنی واعف عنی، صرف دو چیزیں. پروردگار اتنا بڑا خدا ہے تو، زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے تو، سمندر میں، فضاؤں میں، زمینوں میں، سب تیرے ہی تسبیح کے بول پڑ رہے ہیں، اتنا عظیم خدا ہے تو مجھ پر رحم کر دے، اتنے بڑے خدا مجھ چھوٹے سے انسان پر رحم کر دے، اتنے بڑے بخشنے والے مجھ چھوٹے سے گناہگار کو بخش دے. وارحمنی واعف عنی، پروردگار کی بارگاہ میں آج کی رات کی دعا کے بعد تھوڑے سے مسائل کا بیان، اور آج کے مسائل تھوڑے سے مختلف استمناء اور جمع کے حوالے سے. مبتلا روزہ کے بیان میں عجیب بات ہے، خدا نے حلال ازدواجی تعلقات سے روک دیا ہے. جب تک روزے کی حالت میں ہو تم اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات یعنی سیکس کے حوالے سے انٹرکورس نہیں کر سکتے. کہ مالک حلال ہے، مہر کو ادا کیا ہے، نکاح پڑھوایا ہے، گواہ موجود ہے، پھر بھی تو نہیں. کیوں؟ کہ ہم تمہیں تیار کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے حکم پر اگر حلال کو چھوڑنے پر قادر ہو گئے تو تم باقی 11 مہینوں میں حرام کو آسانی سے چھوڑ سکو گے. ہماری مرضی ہے. اور جمع کے مسائل پر کہ حالت روزہ میں انسان اگر جانتے ہوئے جمع کو انجام دے اور اتنی مقدار انٹرکورس واقع ہو جائے جسے ختنہ گاہ کے نام سے پہچانا گیا، روزہ باطل. اگرچہ منی خارج نہ بھی ہو، منی خارج نہ بھی ہو تب بھی روزہ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منی کے خارج ہونے کا مسئلہ الگ ہے، وہ استمناء کے اندر آتا ہے، یہ جمع کا مسئلہ ہے. اور جمع کے مسئلے میں منی کا خارج ہونا لازم نہیں ہے. پھر لازم کیا ہے؟ کہ انٹرکورس کی حقیقی شکل لازم ہے، جس میں انسان اس حد تک بڑھ جائے کہ مقام ختنہ کا داخل ہو سکے. روزہ باطل تو راستہ ہے کہ روزہ باطل نہ ہو، کہاں ہے؟ وہی بات جو ہم نے آپ سے کہی، اگر انسان بھول کر کھا لے اور پی لے روزہ باطل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر انسان بھول کر کہ روزے سے تھا رمضان میں تو مشکل ہے، ایسی بھول پیدا ہونا، اتنی بڑی بھول ہونا رمضان میں مشکل ہے. لیکن چونکہ مسئلہ ہے تو بیان کر رہا ہوں کہ اگر انسان نسیانی کیفیت میں یہ عمل انجام دے لے تو خدا مہربان خدا ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ استمناء کے حوالے سے. اچھا، اس سے پہلے اس کی لوازمات الگ، کہ اس کے سوا انسان اگر بیوی کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے اور انٹرکورس کے علاوہ باقی تعلقات کی شکل کہیں پیدا ہو بھی جائے تو کراہیت تو ہوگی، روزہ باطل نہیں ہوگا. اور اب اس کیفیت میں اگر انسان کی منی خارج ہو جائے، اب جمع نہیں کر رہا، ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سیکس کی باتیں کر رہا ہے، سوال آ گیا کیا روزے کی حالت میں سیکس والی فلمیں دیکھ سکتے ہیں؟ تو وہ تو ویسے ہی حرام ہے، تو روزے میں حلال کیسے ہوں گی؟ اور پھر اگر اس کو دیکھنے سے انسان مجنب ہو جائے، اس کی منی خارج ہو جائے، تو انسان پر روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب. مسائل الگ، صرف بطلان کی بات کر رہا ہوں. اب آئیے استمناء کے حوالے سے. استمناء کیا ہے؟ کہ کسی بھی طریقے سے خود یا کسی ذریعے سے انسان کے جسم سے منی کا باہر آ جانا، یہ استمناء. اور استمناء کی وہ حالتیں کون سی ہیں جن میں روزہ باطل نہیں ہوتا؟ کہ اگر انسان بے اختیار اچانک جاگتے ہوئے سوتے ہوئے اس سے معنی خارج ہو جائے, اس کا اپنا اختیار نہ ہو, روزہ باطل نہیں ہوگا. سوتے میں اس کو ہم کہتے ہیں احتلام ہو جائے, نائٹ فال ہو جائے, روزہ باطل نہیں ہوگا. سوتے میں نائٹ فال ہو رہا تھا اٹھ گیا, اور اسی حالت میں منی نکل رہی تھی, اب اسے روکا نہیں, کنٹرول نہیں کیا, تو کچھ ڈراپس جاگتے ہوئے نکلے, کچھ ڈراپ جاگتے ہوئے نکلے, لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ارادے کے ساتھ اس عمل کو انجام نہیں دیا ہے, وہ گناہگار نہیں ہے. اس کے بعد کا ایک شخص جس کو معلوم تھا کہ اگر میں آج سویا, اتنا تھکا ہوا ہوں, مجھے احتلام ہو سکتا ہے, پھر بھی سو گیا اور احتلام ہو گیا, روزہ باطل نہیں ہوگا. ذرا سے مسائل سے, اور اب آئیے سورہ دخان کی ان آیات پہ چلیں کہ جہاں آیت نمبر 12 پہ ہم کل آپ کو روک کے گئے تھے. دخان کا قیامت سے پہلے 40 دن تک دھوئیں کا پوری کائنات پر پھیل جانا, اور اس دھوئیں کی شدت صاحبان ایمان کے لیے اتنی آسان کہ صرف زکام ہونے کی کیفیت, ناک بہنے لگے, آنکھوں سے آنسو آنے لگے, چھینکے اور کھانسی پیدا ہو جائے, یہ مومن کی حالت ہوگی. اور غیر مومن کی حالت کہ آنکھوں سے, ناک سے, کان سے, منہ سے, جسم کے ہر مقام سے کہ جہاں سے نکل سکتا ہو دھواں نکلے گا, اور کافر کا پورا جسم پھول کر رہ جائے گا. 40 دن کا عذاب ہے, اس کا نام ہے دخان, دھوئیں کا انسان پر طاری ہو جانا. اس شدت میں انسان کہے گا ربنا اکشف عنا العذاب, اے پروردگار ہم سے عذاب کو دور کر دے. کیوں؟ کہ انا مؤمنون, کہ پروردگار ہم تو ایمان لانے والے ہیں, مالک ہم سے عذاب کو دور کر دے. اور اس وقت ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جو عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا, ان لہم الذکر, اب انہیں نصیحت کس کام آئے گی؟ وقد جاءہم رسول مبین, در حالانکہ ان کے پاس پہلے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آ چکے تھے, جب تو سمجھے نہیں, اور اب دھوئیں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ عذاب کو ہٹا دے, ہم مومن ہیں. جب انبیاء آ رہے تھے تب جھٹلاتے تھے, مذاق کرتے تھے, جب علماء با تقوا پیغام دیا کرتے تھے لوگ مسکراتے ہوئے مجلس سے اٹھ جاتے تھے. چھوڑیے ان کی بات, کیا باتیں سنیں گے. اور جب عذاب سر پہ آ پہنچا تو یاد آئے گا کہ ہاں پروردگار بچا لے ہمیں. ثم تولوا عنہ, جب انبیاء آئے کھلی نشانیاں لے کر تو ان سے منہ موڑ لیا. وقالوا, اور انبیاء پر ایک بڑا الزام دیا, کیا دیا؟ کہ معلم مجنون, کہ ایک مجنون نے اس کو پڑھا دیا ہے. کیا مطلب؟ یہ کہا کیوں گیا؟ پیغمبر پر الزام جنون کیوں لگا؟ دو حوالے. ایک تو حوالہ یہ کہ جب پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ جیسے سو رہے ہوں, جیسے سردی لگ کر بخار چڑھ گیا ہو, مختلف انداز ملیں گے آپ, کپ کپاہٹ تاری ہے. پیغمبر کے وجود اقدس پر وہ کیفیت تاری ہے کہ دور سے دیکھنے والا آپ کو دیکھتا ہے کہ یا تو آپ کی آنکھیں بند ہیں, آپ کا جسم ہل رہا ہے, آپ کو بخار ہو چکا ہے. اس کی کی بنیاد پر کافروں نے الزام دیا تھا کہ انہیں کوئی آ کر پڑھا دیتا ہے اس حالت میں. میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ کتنے ہی الزام لگائے گئے. یہاں تک کہا گیا کہ ایک رومی غلام آ کر ان کو انبیاء کے قصے سنا دیتا ہے اور پھر یہ قصے اپنی زبان میں ہم تک ٹرانسفر کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے بھلا کہاں وہ عجمی اور کہاں یہ واضح عربی زبان سمجھتی نہیں ہو؟ کیا اسے کسی بشر نے سکھا دیا ہے؟ اور بشر سکھا دے تو تم بھی بنا کے لے آؤ. الف لام میم ایسے ہی حروف تو ہیں. ہا میم کاف ہا یا عین سواد بنا کے لے آؤ. اور کبھی قرآن نے دعوت فکر دی کہ اس جیسی کتاب بنا کے لے آؤ, اور اگر کتاب نہیں بنا سکتے تو کم از کم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اس جیسی. اور جب 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو پھر کوئی ایک سورہ ہی بنا کے لے آؤ. اور صرف ایک سورہ لٹکا دیا گیا تھا, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ كَمَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. پوری پوری تاریخی حیثیت موجود ہے, لوگوں نے گڑھی ہیں آیتیں, ایسی بات نہیں ہے, بنائے ہیں کلام قرآن کے مقابل, مگر ایسے بنائے تھے کہ وہ خود ہی اس کو دیکھ کے شرمندہ ہو گئے. بھلا قرآن کے مقابل یہ قرآن مجید عجیب کلام ہے, نہ یہ نثر ہے نہ یہ شعر ہے, اور ایسا کلام کے اشعار پر بھی وزنی ہے اور نثر پر بھی اس کا کمال موجود ہے. ایسا لگتا ہے کہ سجا ہوا کوئی زیور ہے جو خدا نے مومنوں کے لیے عطا کر دیا ہے. کہتے تھے کافر, قالو معلم مجنون, اس کو پڑھانے والا معلم نہیں معلم, اس کو پڑھا دیا جاتا ہے. کون پڑھانے والا ہے؟ کیا مجنون؟ اب خدا کا یہ اعلان کہ انا کاشف العذاب قلیلا, اگر ہم تھوڑا دیر کے لیے عذاب کو ہٹا دیں, تھوڑی دیر کے لیے, سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 28 میں مالک کا اعلان کیا ہے, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَنْ هُوَ عَنْهُ, اگر ہم انہیں پلٹا دیا جائے, اگر ہم انہیں واپس لوٹا دیں تو کیا ہوگا؟ کل اسی کام کو کریں گے جس کو ہم منع کیا کرتے تھے. اور یہ بات میں پہلے ثابت کر چکا کہ فطرت ہی انسان کی ایسی ہے. مثال بڑی آسان سی, ایک بچہ بار بار بڑھ رہا ہے گلاس کی طرف, آپ نے زور سے اس کو ہاتھ دکھایا, ڈر کے بھاگ گیا, جیسے ہی آپ ہٹے دوبارہ وہاں پہنچ گیا. کیوں کہ اس کی فطرت تھی, اس سے لینا وہی تھا. انا کاشف العذاب قلیلا, اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹا لیں تو کیا ہوگا؟ انکم عائدون, تم واپس اسی اپنے راستے پر لوٹ جاؤ گے. انکم عائدون, اگر ہم قیامت سے پہلے والے دخان کو روک لیں تو کیا تم ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کہ نہیں. انکم عائدون, یوم ہے دن, نبطش البطشۃ الکبریٰ, جس دن ہم بہت سخت پکڑ کریں گے, اتنی سخت کہ انا منتقمون, ہم انتقام لینے والے ہو جائیں گے. بہت سخت جملے ہیں. جب پروردگار انتقام لے گا تو حالت کیا ہوگی؟ کہ ہم عذاب اگر کم بھی کر دیں تو واپس لوٹ جاؤ گے, تو اب ہم پھر سارا حساب لیں گے. اور جب بات حساب کی آتی ہے تو خیر, کافر تو ڈرتا ہی ہے حساب سے, مومن کو بھی حساب سے ڈرنا چاہیے. دراصل لمحے کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں, حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں, کہ جہاں پر داؤد علیہ السلام پر خدا نے وحی کی, یا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین, یا داؤد آپ ڈرائیے نیک کام کرنے والوں کو, صدیقین کو, اور بشارت دیجئے کس کو؟ گناہگاروں کو. سلام داؤد حیران ہوئے, پروردگار کیا مطلب, کیا عکس ہو گیا معاملہ, گناہگاروں کو بشارت, نیک کام کرنے والوں کو ڈرانا, کیا مطلب؟ ہاں داؤد, گناہگاروں کو بشارت دیجئے کہ میں ان کی توبہ قبول کرنے والا ہوں, میں ان کے گناہوں سے در گزر کرنے والا ہوں. اور صدیقین کو ڈرائیے کہ جس کو میں نے مقام حساب میں کھڑا کر دیا تو اس کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا. اور اسی لیے رب سے ایک تمنا کرتے ہیں دعائے قنوت میں کہ الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک, اے پروردگار تو ہمارے ساتھ معاملہ کر تو اپنے فضل کے ساتھ, اپنے عدل کے ساتھ ہم سے معاملہ مت کرنا. اور اسی لیے انسان کی تمنا یہی ہے, اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا کا انداز یہی ہے. امام کی دعا کے دو جملے, اللہم انی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب, پروردگار پروردگار میں موت کے وقت راحت کا سوال کرتا ہوں اور وقت حساب معافی کا سوال کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی حساب کے مسئلے پر, ربنا اغفر لی ولی والدی وللمومنین یوم یقوم الحساب, سب سے مشکل کام حساب, سامان کا خریدنا سامان کا بیچنا آسان ہے, حساب دینا مشکل ہے. اور خدا کا اعلان کہ انا منتقمون, بے شک کہ ہم انتقام لینے والے ہیں. انتقام کا لفظ اگر غیر خدا کے لیے استعمال ہو تو آج کے زمانے میں انتقام کا مطلب غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا, آج کے زمانے میں انتقام کا ترجمہ کیا ہے, غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا, خوب مارنا خوب مارنا, انتقام دے رہا ہوں نا. ذات خدا سے یہ بات نازیبا ہے, اس کے لائق نہیں ہے, اس کا ہی ترجمہ کیا جائے. کیا پھر انتقام کا مطلب کیا ہوا کہ میں سزا دینے والا ہوں بس. انا منتقمون, میں ہر کیے ہوئے تمہارے اعمال کی تم کو سزا اور جزا دوں گا. انتقام, جیسا کیا تھا ویسا تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. لیکن صاحبان ایمان کے لیے ایک اور نذیر خوشخبری, کہ کوئی اگر اس دن بھی خدا کی رحمت کو تلاش کرے, آج شب جمعہ دعائے کمیل کی تلاوت سے آپ نے اپنی آنکھوں کو منور کیا ہوگا, ہائے ہائے ما ذالک الظن بک, مالک بہت بعید ہے کہ تجھ سے ایسا گمان کیا جائے کہ تو توحید کا اقرار کرنے والی زبانوں کو آگ میں جلا دے گا. پروردگار روز قیامت اگر کوئی شخص خدا کے عذاب کے فیصلے کے بعد جانب جہنم لے جایا جا رہا ہو, روایت کہتی ہے مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا تو اس سے پوچھا جائے گا اب کسے دیکھتا, کون آئے گا؟ کہ پروردگار تیری رحمت کیا ہوئی ہے, مجھے تجھ سے ایسا گمان تو نہیں تھا. خدا کی طرف سے آواز پہنچے گی اور اس کو چھوڑ دو, چھوڑ دو اسے, گرچہ دنیا میں مجھ پر اتنا اچھا گمان یہ نہیں کرتا تھا مگر آج کہتا ہے کہ مجھ پر اچھا گمان ہے, چھوڑ دو. اور اب آئیے وہ امام سجاد علیہ السلام کا جملہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اس پر تعجب نہیں کہ کوئی نجات پانے والا کیسے نجات پا گیا, مجھے اس پر تعجب ہے کہ کوئی ہلاک ہونے والا کیسے ہلاک ہو گیا جبکہ رب کی رحمت تو بڑی وسیع تھی پھر بھی ہلاک ہو گیا, اس پر تعجب ہے. اللہ اکبر, انا منتقمون, مگر روز قیامت روز عدالت ہے, اور روز عدالت کسی پر ذرہ برابر لفظ فتیل کا استعمال, وہ دھاگا جو چراغ میں رکھا جاتا تھا اس کے ذرے برابر بھی کسی کا حساب باقی نہ رہے گا. اور اب خدا نے اگلی آیات میں پچھلی قوم کا حوالہ دیا ہے, وَلَقَدْ فَتَنَّا, اور ہم نے تو آزمایا, قَبْلَهُمْ, ان قیامت کے دن میں جو لوگ چلا رہے ہیں نا دخان کے آنے کے بعد, ان سے پہلے جو قوم گزری تھی, کون سی قوم؟ قوم فرعون. لقد فتنا قبلهم قوم فرعون, ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو. آزمائش کیسی آزمائش؟ کا بہترین حکومت, بے پناہ دولت, بے اندازہ وسائل, اور اس کے بعد پھر وہ آزمائش. وجاءهم رسول کریم, ان کے پاس آیا ایک رسول کریم. کریم کسے کہتے ہیں؟ کیا کریم صفات و کردار کے لحاظ سے کریم, کیا کریم اپنے رب کی بارگاہ میں مقام کے لحاظ سے کریم, کیا کریم اپنے نسب میں طہارت کی بنیاد پہ کریم. تو کریم صفات و کردار میں موسیٰ کریم قوم فرعون کے لیے, رب کی بارگاہ میں مقام محترم کے لحاظ سے موسیٰ کریم قوم فرعون کے لیے, اور نسب کی طہارت کے اعتبار سے موسیٰ کریم قوم فرعون کے لیے, عمران کا بیٹا موسیٰ اس قوم میں بھیجا گیا, اور اس نے وہاں پہنچنے کے بعد اس قوم کے افراد سے کیا کہا, پوری داستان تو اپنے مقام پر ہے. سب سے بڑی داستان قوم فرعون کی ہے. فرعون کا عجیب وحشت زدہ شخص تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں, اتنا بڑا ریاکار تھا, لوگوں کے سامنے تو خدا بن کر رہتا تھا, اکیلے میں جا کر کہتے ہیں بعض مورخین اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتا تھا. اگر ایسے ہی کوئی علامت ایمان ہوا کرتی ہے کہ اکیلے میں تو اللہ والے اور باہر اللہ کے دشمن, تو فرعون بھی ایسے ہی تھا. اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے خیال کرو اس بات کا کہ تم تکبر کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان سے بہتر خیال نہ کرو, بلکہ یاد رکھو فرعون برباد کیوں ہو گیا جبکہ اس کے دروازے پر لکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرعون نابود کیوں ہو گیا گرچہ اس نے ایک بچے کو پالا, پرورش کیا, پروان چڑھایا, بچہ کون تھا؟ موسیٰ ابن عمران. نبی کو پال کر بھی جس سے ایمان نصیب نہ ہو اسے فرعون کہتے. گرچہ دودھ پلانے کا مسئلہ مختلف ہے, گرچہ فرعون کے گھر میں تو رہے مگر فرعون کبھی حضرت موسیٰ کے چہرے پر اپنے چہرے کو رکھ کر پیار نہ کر سکا, بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ایک مرتبہ چاہا تھا فرعون نے کہ حضرت موسیٰ کو پیار کرے تو خدا کے انبیاء پلیں کہیں پر بھی مگر کافروں کے پیار کا احسان نہیں لیا کرتے. ایک ہاتھ سے داڑھی کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے رخسار پر فرعون کے تھپڑ رسید کیا. اب اگر خطابت کا جملہ ہو تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ سر الگ ہو گیا, اون الگ ہو گیا. اور اگر اسی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے فرعون کو دعوت دی وہ اپنے مقام پر, پوری قوم کو پیغام دیا. کیا دیا؟ ان ادو الیہ عباد اللہ. ادا کرو فرائض خدا کو، میرے سامنے سر تسلیم خم کرو اے اللہ کے بندو. عباد اللہ سے مراد کون ہے؟ کا دو روایتیں، ایک عباد اللہ سے مراد قوم فرعون، مگر فرعون والوں کو خدا اپنے بندے کہے گا، ایک مراد قوم بنی اسرائیل. لیکن یہاں آیت کے ترجمے کے لحاظ سے قوم فرعون ہے. ان ادو الیہ عباد اللہ، ادو کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ ادا کرو فرائض کو، الیہ میری جانب سر تسلیم خم کرتے ہوئے. کبھی کبھی اللہ گناہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہتا ہے جب ان کے لیے کوئی تالیف قلب چاہتا ہو کہ شاید یہ اب میرے پاس آ جائیں. انی لکم رسول امین، بے شک کہ میں تمہارے لیے خدا کا امانت دار پیغمبر ہوں. اور اب وہ جملہ، وہ اللہ تعالو اللہ، دیکھو خدا پر اپنی بلندی کا اظہار مت کرو، تم خدا نہیں ہو. لا تعلو. عزیزو، بہت سے خدا ہیں اس معاشرے میں، اور کتنے خداؤں کی بات کرو. قوم فرعون میں تو ایک ہی خدا تھا فرعون، آج ہمارے معاشرے میں تو ہر شخص دولت کی بنا پر خدا بنا ہوا ہے، شہرت کی بنا پر خدا بنا ہوا ہے، قدرت و طاقت کی بنا پر خدا بنا ہوا ہے. میں جو کہتا ہوں، میں جو کرتا ہوں وہ صحیح ہے. خود پسندی انسان کو فرعونیت تک لے جاتی ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو خود پسندی سے بچائیے گی ورنہ تباہ ہو جائیں گے. سب سے بہترین کیا ہے؟ خدا کا پیغام ہے کہ تم اگر خدا کی بارگاہ میں بڑا بننا چاہتے ہو تو سر جھکا دو. جو سر اٹھائے وہ بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا ہو جاتا ہے. جو سر جھکائے وہ چھوٹا نہیں رہتا، بڑا بن جاتا ہے. دنیا میں جس کے سامنے پیشانی خاک پر رکھیے ذلیل ہو جائیے، رب کی بارگاہ میں رکھیے عظیم ہو جائیے. تو اللہ تعالی اللہ، خدا کے سامنے بلندی کا مظاہرہ مت کرنا، مجھ سے بلند نہیں ہو سکتا. انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر آیا ہوں، پہچانو رب کا نمائندہ ہوں. اور آج کی حد تک آخری آیت، انی عذت ربی وربکم ان ترجمون، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں. عذت اعوذ کا صیغہ ماضی شکل متکلم میں عذت، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں. ربی اپنے رب کی، اور ربکم تمہارے پروردگار کی، ایک ہی ہے نا، ربی ربکم. ان ترجمونی کہ تم مجھے سنسار کر ڈالو. بہت مشکل تھا انبیاء کے لیے پیغام کو پہنچانا، پتھر مارتے تھے لوگ انبیاء کو. سنسار کرنا کیا ہے؟ کیسے پہلے گی؟ قرآن میں مختلف مقامات پر سنسار کا مسئلہ آیا ہے. سورہ مبارکہ توحا میں مالک کا اعلان کیا ہے؟ کیا اعلان یہ ہے؟ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا. یا حضرت ابراہیم کے بارے میں سورہ مریم کا جملہ، لئن لم تنتہی لارجمنک، کون کہہ رہا تھا؟ آزر، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا. یا حضرت شعیب کے زمانے کے افراد نے آپ سے کہا لولا رحتو کا لرجبناک، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے. سنسار مانے پتھر مارنا، اور اتنے پتھر مارنا کہ آدمی مر جائے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی رب کی پناہ مانگ رہے تھے، انی استوب ربی وربکو، میں اپنے رب کی تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں. شب جمعہ حضرت موسیٰ کا امتحان، اور صاحبان ایمان کا زیارت وارثہ میں یہ اقرار، السلام علیک یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، میرا سلام ہو آپ پر موسیٰ کلیم اللہ کے وارث. موسیٰ پر پتھر مارے جاتے اس سے پہلے کہ وہ سنسار ہوتے، انہوں نے اپنے لیے خدا سے پناہ طلب کی تھی. لیکن جو موسیٰ کے پیغام کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آیا، اس کی لاش پر بھی پتھر مارے گئے. پتھروں کے حوالے سے دو تین مسائل بیان کروں صرف. ایک پتھر وہ تھا جو حضرت مسلم ابن عقیل پر مارا گیا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھے، وہ ہتھیار مارتے تھے. جن کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں تھیں، وہ جلتی ہوئی لکڑیاں مسلم ابن عقیل پر پھینکتے تھے، اور جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے تھے اور پتھر مارتے تھے. یا حسین کا سفیر پتھر کھا کھا کے زخم سہتا گیا، اور یا وقت ذبح امام کی حالت تھی. چاروں جانب اشقیہ جمع تھے، اس کے جو ہاتھ میں تھا وہ مار رہا تھا. ہائے حسین، اور عزیزو کیسے بیان کروں کہ ایک پتھر مارنے کا منظر وہ بھی ہے کہ جہاں پر بعد شہادت جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کی لاش کو پہچانا کیسے، کہ اتنے پتھر، ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے، لکڑیاں، بیچ میں لاش پامال کی شکل میں پڑی تھی، نہ پہچان سکی بہن. آگے بڑھ گئیں قدم، پھر لوٹ کر آئیں، اور ہٹاتی جاتی تھی ٹکڑوں کو، اور کہتی جاتی تھی انت اخل حسین، کیا کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے. اللہ اکبر. بس ایک جملہ اور سن لیجئے، شب جمعہ ہے، مصائب سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک جملہ اور سن لیجئے کہ راہ شام میں جب قافلہ جا رہا تھا، ایک مرتبہ ایک عمارت کی چھت پر بیٹھی ہوئی عورتوں میں سے ایک عورت نے ہاتھ میں پتھر لیا اور سر حسین کو دیکھا، نو کے سینا پر مظلوم کربلا کا سر، اس ملعونہ نے سر حسین کا نشانہ لے کر مارنا چاہا، ارے نہ رہا گیا. بیویوں سے اس منظر کو دیکھ کر تڑپ کے فرمایا، پروردگار اب بھی میرے بھائی پر پتھر مارے جا رہے، ارے شہید کر دیا گیا، لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، سرنوں کے سینا پہ سوار ہو گیا. مالک مالک اس عورت کو نام و راحت کر دے، میرے بھائی کے سر پر پتھر کی ضرب نہ لگے. رونے والوں زینب کی دعا قبول ہو گئی. جس عمارت کی چھت پر وہ بیٹھی تھی ملونا، ارے وہ بلڈنگ بیٹھ گئی، چھت گر گئی. سر حسین، زینب کی محبت، ارے دعا ہے زینب کی، خدایا میرے بھائی کو. اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری تمام تر تمنائیں مرادیں پوری فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد، پروردگار حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما.